الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نفس ہستی ابھر سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عطے کرم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نزلتوں کا حجاب اٹھتا فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا میرے قابل احترام قابل صد احترام گوجرا ضلع توبہ ٹیک سنگھ کے غیور مسلمانوں یہ عظیم شان سیرت النبی کانفرنس جو آج 26 اکتوبر 1994 کو یہاں نثار کالونی میں منعقد ہو رہی ہے اس میں حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب مولانا محمد احمد صاحب مولانا سلطان حیدری صاحب اور دیگر علماء کے آپ بیانات سن چکے ہیں رات کا کافی طویل حصہ گزر چکا ہے جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے مجھے کہا گیا ہے کہ میں سیرت طیبہ پر اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کروں اور سپاہ صحابہ کا مشن بھی اسی عنوان سے واضح کروں میرے بھائیو وقت کافی ہو چکا ہے اگر آپ تھک گئے ہیں تو دعا کرتے ہیں اگر آپ کا موڈ ہے تقریر سننے کا تو پھر آپ کو بیدار ہو کر بیٹھنا پڑے گا
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ صحابہ
میرے بھائیو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مقصود کائنات بنایا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مقصود کائنات ہے مقصود کائنات کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لانا نہ ہوتا تو دنیا کا یہ نظام نہ ہوتا کائنات کا یہ دستور نہ ہوتا یہ شمس و قمر نہ ہوتے، یہ شجر و حجر نہ ہوتے، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، اور یہ بات کسی عام تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سجایا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں. میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جلسے کا ذکر کیا، ایک بڑی کانفرنس کا ذکر کیا، ایک بہت بڑے اجتماع کا ذکر کیا، اور وہ اجتماع نرالا ہے. دنیا میں اور بھی بڑے اجتماع ہوئے، لیکن جس اجتماع کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وہ اجتماع بھی نرالا ہے. قرآن پاک میں دو جلسوں کا ذکر ہے، دو کانفرنسوں کا ذکر ہے. ایک کانفرنس اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت منوانے کے لیے کی، اور دوسری کانفرنس محمد مصطفیٰ کی رسالت منوانے کے لیے کی، اور دونوں کا ذکر قرآن میں. تو مجھے فرمائیں، اللہ کی الوہیت منوانے کے لیے جو کانفرنس کی گئی، اس میں قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں کی ارواح کو شریک کیا گیا، اور انسانوں کی روحوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہی ہوں؟ تو تمام انسانوں کی ارواح کہا، بلا قالوا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے. تو اس کانفرنس سے اللہ کی الوہیت کو تسلیم کیا گیا کہ قیامت تک جس روح نے دنیا میں آنا تھا اس نے اللہ کی یکتائیگی اور وحدانیت کا اقرار کیا. لیکن اس کے ساتھ ایک اور کانفرنس ہے، وہ کانفرنس بھی بڑی بے مثال. اللہ نے اپنی کانفرنس سے زیادہ اس کانفرنس کو کوریج دی قرآن میں، قرآن پاک میں اس کانفرنس کی جھلکیاں بھی اللہ نے پیش، اس کانفرنس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، اس کانفرنس کی کاروائی بھی اللہ نے قرآن میں نقل کی، اس کانفرنس کا پورا احاطہ کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کانفرنس کرنے والا کون تھا، اس کانفرنس کا موضوع کیا تھا، اس سامعین کون سے تھے، اور اس کانفرنس میں قرارداد کون سی پاس کی گئی. یہ قرآن پاک کا واقعہ. میرے بھائیوں، قرآن پاک میں جس دوسری کانفرنس کا ذکر ہے وہ بڑی بے مثال کانفرنس ہے، اور قرآن کی اس آیت سے وہ ظاہر ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے پیغمبر اس وقت کو یاد کر کہ جب میں نے سارے نبیوں کو ایک جگہ جمع کیا، ان کی ارواح کو جمع کیا، ان پیغمبروں کو جمع کیا. انبیاء کی جماعت کہاں ہے؟ اس جلسہ عام میں ہے جو خلاق عالم نے بلایا ہے، اس کانفرنس میں ہے جو پروردگار نے بلائی ہے، اس اجتماع میں ہے جو اللہ نے کائنات میں سجائی ہے. اور اس کانفرنس میں اللہ فرماتے ہیں کہ 124,000 انبیاء کی ارواح کو میں نے ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کر کے ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی قرارداد پیش کر دی، اور کہا یہ کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے پیغمبرو، اے میرے رسولو، میں تمہارے سر پہ نبوت کا تاج رکھوں گا، اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، یہ فیصلہ مشروط ہے. شرط یہ ہے کہ ثم جاء رسول، تمہارے بعد کافر زمان نبی آنے والا ہے، اور وہ آ کر تمہاری تصدیق کرے گا. اور آج میں شرط پیش کرتا ہوں کہ لتؤمنن بھی ولا تنصرن، تم اقرار کرو، تم ایمان لاؤ. اور ایمان کیا ہے؟ کہ محمد مصطفیٰ ہمارا نبی ہے. یہ ایمان لاؤ. لتؤمنن بھی ولا تنصرن، اور اس کی مدد کا وعدہ کرو. مدد کا مطلب کیا ہے؟ جب اپنے دور میں تم جاؤ، اپنی نبوتوں کے دور میں جاؤ، تو ہر شہر میں، ہر کوچے میں اس محمد کی نبوت کا اعلان کرو. اور اگر اس کا اقرار کرتے ہو، کالا اقرار تم واخذتم علی ذاتکم اسری، کیا تم اس بات پہ پکے ہو اور اقرار کرتے ہو
تو تمام انبیاء کی راہ نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قال فشدو وانا معکم من الشاہدین، تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہوں کہ محمد تمہارا بھی نبی ہے، ہمارا بھی نبی ہے. اور اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ اے میرے پیغمبر، جلسہ میں نے تیرے لیے کیا، اور ایسا جلسہ جس میں صدارت بھی خدا کی تھی، مقرر بھی خدا تھا، تامین انبیاء کی جماعت تھی، اور مولو شان مصطفیٰ تھا. میرے بھائیوں، یہی وہ آیت ہے قرآن کی جس نے علامہ اقبال کے اس شعر کو مزین کر دیا. شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسی فلسفے کو بیان کیا کہ محمد مصطفیٰ کے لیے کائنات کو سجایا گیا، محفل کو آراستہ کر دیا، انبیاء کو بھیجا گیا. اسی لیے شاعر مشرق اقبال نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریبا ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت جبل توحید حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیابا ہوتے. حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے.
علامہ ضیاء الرحمان فاروقی، علامہ ضیاء الرحمان فاروقی.
میرے بھائیوں، جب یہ معلوم ہو گئی بات کہ حضور علیہ السلام کے لیے کائنات کو سجایا گیا، محفل کو آراستہ کیا گیا، میں نے پشاور کے ایک جلسے میں یہ بات کہی تو ایک خان صاحب نے کہا اگر حضور ہی نے آنا تھا حضور آ جاتے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی، انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، آدم کو جنت سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی، نوح کا طوفان لانے کی کیا ضرورت تھی، ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، اسماعیل کو چھری کے نیچے لانے کی کیا ضرورت تھی، اگر حضور ہی نے آنا تھا تو یوسف کو حسن دینے کی کیا ضرورت تھی، یعقوب کو 40 سال رلانے کی کیا ضرورت تھی، موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، عیسیٰ کو سیاحت کے لیے کیا ضرورت تھی، ایوب کو مشکلات میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، اور یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، حضور نے آنا تھا حضور آ جاتے. میں نے کہا محفل کو آراستہ کرنا تھا، بزم کو سجانا تھا، گلشن کو آراستہ کرنا تھا، زیبائش مقصود تھی، آرائش مقصود تھی، اور آسائش مقصود تھی. اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سجانے کے لیے رسول اللہ کو آخر میں بھیجا، پہلے انبیاء کو بھیجا. اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا ایک مثال سے بات سمجھے، آپ یہاں پشاور کے اندر ایک، یا یہاں آج میں کہتا ہوں گوجر کے اندر ایک کانفرنس کرتے ہیں، اس کانفرنس میں عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر کرانا چاہتے ہیں، اشتہار شائع کرتے ہیں، اور اشتہار پر سب سے موٹا نام عطا اللہ شاہ بخاری کا لکھ دیتے ہیں، اور نیچے 40-50 چھوٹے چھوٹے خطیبوں کا نام لکھ دیتے ہیں، اور پورے شہر کے اندر ہر آدمی کہتا ہے کہ آج فلاں بازار میں فلاں چوک میں عطا اللہ شاہ کی تقریر ہے. لیکن جب رات کو جلسہ شروع ہوتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کہیں نظر نہیں آتے. میں سوال کرتا ہوں کہ جناب عطا اللہ شاہ کی تقریر ہے اور عطا اللہ شاہ بخاری موجود نہیں، تو مجھے منتظم آپ کہتے ہیں کہ اصل تقریر تو عطا اللہ شاہ کی ہے، محفل کو بھی تو جانا ہے، بزم کو بھی آراستہ کرنا ہے، لوگوں کو بھی جمع کرنا ہے. میں نے کہا کہ اس کے بعد جب بزم سج جاتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، رات کے 12 بج جاتے ہیں، تو آخر میں اس خطیب کو لایا جاتا ہے عطا اللہ شاہ کو، جس کے لیے وہ جلسہ بلایا گیا تھا، محفل کو آراستہ کیا گیا تھا. جس طرح جب بھی کوئی مقرر آتا ہے کہتا ہے اصل تقریر عطا اللہ شاہ کی ہے، اصل خطاب عطا اللہ شاہ بخاری کا ہے، اصل میں تو انہوں نے آنا ہے. اسی طرح میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا اشتہار شائع کیا، اس اشتہار پر سب سے موٹا نام آمنہ کے در یتیم لکھ دیا، اور اس کے نیچے 1,24,000 کا نام، انبیاء کا نام بطور مقرر کے لکھ دیا. جس طرح ہر مقرر کہتا ہے کہ اصل تقریر عطا اللہ شاہ کی ہے، اسی طرح ہر پیغمبر نے کہا کہ اصل میں تو محمد نے آنا ہے، اصل میں تو کملی والے نے آنا ہے، وہ بچے رم رسول ہی آتی من بعد اسمہ احمد. میں نے کہا ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے علاقے میں حضور کی نبوت کا اعلان کیا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، حضور کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا چرچا کرنا، حضور کا اعلان کرنا. میں نے کہا جب دنیا کم ہو چکی، محفل عنفوان شباب پر پہنچ چکی، جب زیبائش ہو چکی، آرائش ہو چکی، جب پوری کائنات اپنی جوانی پر آ چکی، تو آخر میں اللہ مکہ و مدینہ کے اس خطیب کو لایا جس کے لیے کائنات ہستی کا یہ جلسہ بلایا گیا تھا. اور اسی لیے کہا ہے اقبال سہیل نے کہ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا, کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح قلم ہوتا اور تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں, تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا سے کرم ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم ہوتا. نہ روح حق سے نقاب پستا, نہ ظلمتوں کا حجاب پستا, فروغ سے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. اس لفظ سے غور کر کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا, تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا. اس لفظ سے غور کر کہ حق سے کرم کیا چیز ہے, حق سے کرم اصل چیز ہے, حق سے کرم بنیاد ہے. اب سے کرم شیشے کی مانند 1400 سال سے ایک روشنی کی طرح چمک رہا ہے, اب سے کرم بے مثال ہے. توجہ کیے, قرآن نے جو کچھ کہا, حدیث نے جو کچھ کہا وہ اب سے کرم میں موجود ہے کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا اب سے کرم نہ ہوتا. میرے پیغمبر میں مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے کمالات ہیں میرے نبی میں ہیں, شمال سے جنوب تک سارے کمالات میرے نبی میں ہیں, تحت سرا سے عرش معلیٰ تک ساری اچھائیاں میرے نبی میں ہیں, ساری کائنات کا حسن میرے پیغمبر میں ہے, رانائی میرے پیغمبر میں ہے, جمال میرے پیغمبر میں ہے, کمال میرے پیغمبر میں ہے, حسن میرے پیغمبر میں ہے, دنیا میں جتنے تحفے ہیں میرے نبی میں ہیں, جتنی اچھائیاں ہیں میرے پیغمبر میں ہیں, جتنی پاکیاں ہیں میرے پیغمبر میں ہیں, جتنا حسن ہے میرے پیغمبر میں ہے. ہاتھوں کا حسن میرے نبی کے ساتھ خاص ہے, آنکھوں کا حسن میرے نبی کے ساتھ خاص ہے, قدموں کا حسن میرے نبی کے ساتھ خاص ہے, اشاروں کا حسن میرے نبی کے ساتھ خاص ہے. لیکن اگر سارے حسن کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہو تو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ پیغمبر جو کمالات کا جامع ہے اس کی صداقت کو اگر تو جسم کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لے, اگر اس کی عدالت کو جسم کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھ لے, اس کی سخاوت کو جسم کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو عثمان غنی کو دیکھ لے, شجاعت کو اگر جسم کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے علی المرتضیٰ کو دیکھ لے, اگر شہادت دیکھنا چاہتا ہے حسنین کو دیکھ لے, اگر بہادری کو دیکھنا چاہتا ہے خالد ابن ولید کو دیکھ لے, اگر تو تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے ابو ذر غفاری کو دیکھ لے, اگر فقہ کو دیکھنا چاہتا ہے ابن مسعود کو دیکھ لے, تفسیر کو دیکھنا چاہتا ہے ابن عباس کو دیکھ لے, اور اگر تو جرتوں کو دیکھنا چاہتا ہے خالد ابن ولید کو دیکھ لے. اس لیے کہ میرے محمد میں ساری دنیا کے کمالات جمع ہے, اور وہ کمالات وہ کمال ایک ایک اس کمال کا حصہ اللہ نے صحابہ میں داخل کر دیا, اسی لیے تھا کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. تیرے غلام میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا, میرے پیغمبر کا عکس کرم کہاں نہیں چمتا, کہاں نہیں آیا, کس بستی میں نہیں آیا. تو کہتا ہے کہ سر کا سر صحابہ نے کاٹا, میں کہتا ہوں میرے محمد نے. تو کہتا ہے کس طرح کے ٹکڑے فلاں آدمی نے کیے, میں کہتا ہوں محمد مصطفیٰ نے کیے. کیوں کہ محمد مصطفیٰ کا عقب فاروق اعظم پہ تھا, جو کام عمر نے کیا وہ میرے پیغمبر نے. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. میرے بھائیوں یہ عقص کرم تھا, بغیر عقص کرم کے بات نہیں تھی کہ میرے نبی کا عکس پڑھا ہے, میرے پیغمبر کا عکس پڑھتا ہے. یہ عکس ہے ہاتھ کا عکس, انگلی کا عکس, اور انگلی کا عکس تان سے پڑا تو دو ٹکڑے ہو کر جھولی میں آ گیا. اور ہاتھوں کا عکس توجہ کیجئے, ابو ہریرہ میرے نبی کی محفل میں فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کریں اس کو ہدایت آئے, تو میرے پیغمبر کے ہاتھ اٹھے, فرمایا اللہم اہدِ امی ابی ہریرہ, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. یہ دعا کرا کہ ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگ رہے ہیں, ایک آدمی نے بازو پکڑ لیا, کہاں جاتے ہو؟ فرمایا میں گھر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا محمد کی دعا پہنچتی ہے. جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا, میری اماں غسل کر کے فارغ ہوئی, دروازہ کھولا تو کہا ابو ہریرہ جلدی کر مجھے محمد کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا دے. اسی کو کہا کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا اکتے کرم نہ ہو. تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا, یہ اکس کرم ہے. ہو یہ اکس ایک ایک صحابی کا ہر کمال میرے نبی کا کمال ہے, ہر صحابی کی عظمت میرے نبی کی عظمت ہے, ہر صحابی کا کمال میرے رسول کا کمال ہے. یہ پرتاؤ ہے. یہ کمال ابو جہل میں کیوں نہیں آیا؟ ابو بکر میں کیوں آیا؟ یہ کمال عتبہ و شیبہ میں کیوں نہیں آیا؟ یہ کمال حبشے کے کالے بلال میں کیسے آ گیا؟ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا آخر کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. یہ کمال ہے. کہو یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے. اور یہ کمال مکے کے 13 سالوں میں ظاہر ہوا. طائف کے پہاڑوں پہ کمال ہے, مکے کی گلیوں میں کمال ہے, اور یہ کمال صحابہ پہ ظاہر ہو رہا ہے. اگر آج صحابہ کرام کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے تو یہ نبی کا اکثر کرم ہے کہ بلال تپتی ریت پر لٹ رہا ہے اور تپتی ریت پر لٹ کر کہتا ہے آہت آہت, کلمے کی آواز بلند ہو رہی ہے. وہ حبشے کا بلال جو حبشے میں تھا, جس کے پاس کوئی نیکی نہ تھی, لیکن آج کیا ہو گیا کہ آگ کے انگارے پک رہے ہیں اور خباب ابن عرب کو آگ کے انگاروں پہ جلایا گیا ہے, اور تپتے ہوئے سہراؤں پہ حضرت بلال کو لٹایا گیا ہے, اور سہراؤں پہ تہتے ہوئے سہراؤں پہ بلال لیٹا ہوا ہے اور لیٹ کر کہتا ہے اللہ 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 کا نام بلند کر رہا ہے. وہ بلال جو چند لمحے پہلے کلمہ طیبہ کی روشنی سے آری تھا, آج کلمہ اس کے جسم میں ہے اور اسے سینے کے اوپر پتھر رکھا ہوا ہے. پتھر رکھنے کے باوجود کلمہ طیبہ کی صدا بلند ہو رہی ہے. آگ میں جلانے کا آرڈر ہے اور نیچے گھسیٹنے کا آرڈر ہے, دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا آرڈر ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کلمہ کی آواز کیوں بلند کرتا ہے؟ یہ دکھ کیا تھا؟ یہ روشنی کیا تھی؟ یہ کرم کیا تھا؟ یہ سالانائی کیا تھی؟ اور وہ مزہ کیسا تھا جس مزے سے وہ دہکتے ہوئے سہروں پر دیکھ کر کہتے ہیں قل ھو اللہ احد. یہ کیوں کہتا تھا؟ اس لیے کہ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا اکثر کرم نہ ہوتا. یہ اکثر کرم ہے, نبی کا اکثر کرم. پیغمبر کے دندان شہید ہوئے, پیغمبر نے کلمہ نہیں چھوڑا, نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, نبی نے کلمہ نہیں چھوڑا, پیغمبر کے چہرے پر غلاظت کے ڈھیر ڈالے گئے, نبی نے کلمہ نہیں چھوڑا, پیغمبر کو دھکے دے کر مکے سے نکالا گیا, کلمہ نہیں چھوڑا, پیغمبر کے دندان شہید کر دیے گئے, کلمہ نہیں چھوڑا, نبی کو شہید کرنے کی سازش ہوئی, کلمہ نہیں چھوڑا, پیغمبر کو دکھ دیے گئے, 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا, نبی نے کلمہ نہیں چھوڑا, پیغمبر کو اذیتیں پہنچائی گئی, کلمہ نہیں چھوڑا, بیٹیوں کو دھکے دیے گئے, کلمہ نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد وہ کام جو میرے رسول نے کیا تھا ایک ایک صحابی نے کیا. اگر میرے پیغمبر کو گرفتار کیا گیا, صحابہ کو بھی گرفتار کیا گیا, میرے نبی کو اذیتیں دی گئی, صحابہ کو بھی اذیتیں دی گئی, میرے نبی نے ہجرت کی, صحابہ نے ہجرت کی, نبی نے دکھ اٹھائے, صحابہ نے دکھ اٹھائے, نبی نے پریشانی اٹھائی, صحابہ نے پریشانی اٹھائی, پیغمبر کو تخت دار پر لے جانے کی دھمکی دی گئی, صحابہ کو تخت دار پر پہنچا دیا گیا. جو کمال استقامت کا تھا جو نبی میں تھا وہ صحابہ میں تھا, جو استقلال نبی میں تھا وہ صحابہ میں تھا, جو تقویٰ نبی میں تھا وہ صحابہ میں تھا, جو عمل نبی میں تھا وہ صحابہ میں تھا, جو عظمت نبی میں تھی وہ صحابہ میں تھی. جب پیغمبر کے ابرو اشارے ابرو پر جو بھی آدمی آیا قربان, پتہ چلا گیا کیوں قربان ہوا, کہ تیرے غلاموں میں دین آیا جو تیرا اکثر کرم نہ ہوتا. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا, وہ آئے دریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا, وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بتا, وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا, وہ آئے جن کو حق نے خود کی خلوت میں پالا تھا, وہ آئے جن کے دم سے عرش عظیم سے اجالا تھا.
تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا اکثر کرم ہوتا. میرے بھائیو یہ اکثر کرم کہاں تک چلا ہے, کہاں سے شروع ہوا ہے, کہاں سے شروع ہوا ہے؟ یہ نبی کے آنے سے پہلے سے شروع ہوا ہے. پیغمبر کا عقد تو اس وقت شروع ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجنے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا. تو انتخاب اس جگہ کے انتخاب میں بھی نبی کا عقد کرم تھا کہ اللہ نے نبی کو دنیا میں بھیجنا تھا تو نبی کو بھیجنے کے لیے جگہ منتخب کی گئی. کہاں نبی کو بھیجا جائے, مکے میں بھیجوں یا مدینہ میں, عرب میں بھیجوں یا عجم میں؟ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو عجم میں بھیجنے کا فیصلہ نہیں تھا, عرب میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ عجم کمانا گونگا, عجم کمانا, اور میرا پیغمبر تو گونگا نہیں تھا, نعوذ باللہ, میرا نبی تو گونگا نہیں تھا, اور میرا پیغمبر تو فصیح و بلیغ تھا. عرب کا معنی فصیح و بلیغ, تو میں پیغمبر کو عجم میں بھیجنے کا فیصلہ نہیں ہوا بلکہ عرب میں بھیجنے کا فیصلہ ہوا. اور یہ عرب میں بھیجنے کا فیصلہ اس لفظ کی وجہ سے ہوا کہ عرب کا معنی فصیح و بلیغ, عجم کا معنی گونگا. تو جو لفظ فصیح و بلیغ ہے وہی میرے نبی کے لیے چن گیا, اسی کا نام عقد کرم ہے. یہی تو عقد کرم ہے کہ نبی کا عقد کرم ہے. اس لیے جس نام کو اس کی نسبت نبی کے ساتھ ہو گئی اس نام میں بھی عظمت ہے. تو عرب کے اندر علاقے تو اور بھی بڑے تھے, اس علاقے میں میرے نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا. اور بھی علاقے تھے, مصر بھی عرب میں تھا, اردن بھی عرب میں تھا, اور شام بھی عرب میں تھا, اور بھی کئی علاقے عرب میں تھے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مدینہ میں بھیجا گیا, نہ تبوک میں بھیجا گیا, نہ شام میں بھیجا گیا, نہ حنین میں بھیجا گیا, بلکہ میرے پیغمبر کو بھیجنے کے لیے مکے کا انتخاب ہوا. کیوں مکے کا انتخاب ہوا؟ اس پہ غور کریں کہ مکے کا لفظ ایسا ہے کہ جس لفظ کے اندر بھی نبی کے نام کی روشنی ہے. مکہ عربی زبان میں بکہ کو کہتے ہیں, بکہ کا معنی درمیانی جگہ, للذی ببکہ مبارکن, کہ ایسی جگہ جو پوری دنیا کے درمیان میں, جس میں مشرق و مغرب, شمال و جنوب کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ مکہ ہے. کیونکہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کا سورج ایسا تھا کہ جس نے چمکنا تھا پوری دنیا کے لیے, جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنی تھی, اس لیے بھیجا درمیان میں. جب درمیان میں بھیجا تو یہ جو لفظ مکہ ہے اس کے اندر بھی میرے نبی کا عقد کرم شامل ہو گیا. یہ عقد کرم ہے, کہو یہ کیا ہے؟ عقد کرم ہے کہ مکے کے لفظ میں بھی نبی کی محبت کی روشنی ہے. یہ عقد کرم ہے مکے کے لفظ بھی, تو میرے پیغمبر کو مکے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. مکے میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 40 قبیلے آباد تھے, تو ابراہیم کی اولاد میں بھیجنے کا فیصلہ یہ بھی نبی کا عقد کرم ہے. جو ابراہیم کی اولاد میں آیا ہے تو ان قبیلوں میں 40 ہی, ایک آس مائل کا قبیلہ تھا, اللہ نے اس کو محمد مصطفیٰ کے بے شک ذریعہ بنایا, اس میں نبی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا. اور اس کے اندر تو اور بھی بڑی بستیاں اور بڑے قبائل تھے, لیکن اس قبیلے کو چنا جس کا نام قریش تھا. کیوں؟ قریش عربی زبان کا لفظ ہے, عربی میں قریش اور قرش ایک معنی میں آتا ہے, کہ ایک چیز جہاں کھڑی ہے وہی کھڑی رہے, اسے عربی میں قرش کہتے ہیں. ایک چیز جہاں جم جائے اسی کو قرش کہتے ہیں. کیونکہ میرے نبی نے جہاں آنا تھا وہی جم جانا تھا, جہاں کھڑے ہونا تھا وہی رک جانا تھا. ابو جہل کی تلواریں اسے جھکا نہیں سکتی تھی, ابو جہل کا استقلال اسے ہلا نہیں سکتا تھا. تو اس طرح جس قریش کے اندر میرے نبی کا عقد کرم تھا, اس عقد کرم کی وجہ سے قریش کے قبیلے کو نبی کے لیے چن لیا گیا. اس قریش میں اور بھی شاخیں بڑی تھیں, لیکن اس شاخ کو میرے نبی کے لیے چنا جس کا نام بنو ہاشم تھا. بنو ہاشم کو کیوں چنا؟ ہاشم کسی آدمی کا نام نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیں. ہاشم عربی زبان میں اس آدمی کو کہتے ہیں کہ مہمان نواز ہو, جو شوربے میں روٹی ڈال کر لوگوں کو کھلائے, اسے ہاشم کہتے ہیں. تو ہاشم کا معنی ایسا قبیلہ جو بہت زیادہ مہمان نواز تھا. کیونکہ میرا پیغمبر سب سے بڑا مہمان نواز تھا, اس لیے اس نبی کو مہمان نوازوں کے قبیلے میں بھیجا گیا. کیوں؟ کہ میرے نبی کا عقد کرم اس قبیلے میں بھی شامل تھا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عقد کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر العمم نہ ہوتا. اس پہ بھی غور کرو. اور میرے بھائیو, حضور اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبیلے کا انتخاب کیا, شاخ کا انتخاب کیا. اب دیکھیں حضور کے لیے بنو ہاشم کا انتخاب ہو گیا, تو ہاشم کی اولاد میں تو اور بھی بڑے لڑکے تھے, لیکن عبد المطلب کو حضور کا دادا بنانے کے لیے کیوں چنا؟ عبد المطلب کا عقد کرم کیوں پڑا؟ اس لیے کہ عبد المطلب کعبہ کا متولی تھا. حضور نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا, تو ساری دنیا کا متولی جس نے بننا تھا اس کو اسی کی اولاد میں بھیجا جو پہلے سے کعبہ کا متولی تھا. اور عبد المطلب کے 12 لڑکے تھے, کس لڑکے کو حضور کا والد بنانے کے لیے منتخب کیا جائے؟ یہ فیصلہ بھی عرش سے ہوا کہ عبد المطلب کے کتنے لڑکے تھے؟ 12. عبد المطلب کے ایک لڑکے کا نام عبد العزا جسے عبد العزا جسے ابو لہب کہتے ہیں, ایک کا نام عبد مناف جس کو ابو طالب کہتے ہیں, ایک کا نام عبد الحارث, ایک کا نام عبد سمت, ایک کا نام عبد ود, ایک کا نام عبد لہب, ایک کا نام حمزہ, ایک کا نام عباس, ایک کا نام نوفل, ایک کا نام عبداللہ. یہ عبد المطلب کے بارے لڑکے ہیں. ان بڑا لڑکوں میں رسول اللہ کا والد کس کو بنا؟ یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا. نبی پاک سے کریم کسے ڈالا جائے؟ یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا. اس کے لیے میرے بھائیوں فیصلہ عرش پہ ہوا کہ میرے پیغمبر پاک کے کرم کسی بت کے بندے کے گھر پہ نہیں آ سکتا. عبد العزا کمانا بت کا بندہ, عبد حارث کمانا کھیتی کا بندہ, عبد ود کمانا بت کا بندہ, عبد سمت کمانا سورج کا بندہ, عبد لاس کمانا بت کا بندہ, عبد مناف کمانا بت کا بندہ, نوفل کمانا لمبی جگہ, حمزہ کمانا سخت جگہ, عباس کمانا سر شروع چلے والا. لیکن میرے محمد کریم
حضور نے ساری دنیا کا متولی بننا تھا تو ساری دنیا کا متولی جس نے بننا تھا اس کو اسی کی اولاد میں بھیجا جو پہلے سے کعبے کا متولی تھا. اور عبد المطلب کے تو 12 لڑکے تھے, کس لڑکے کو حضور کا والد بنانے کے لیے منتخب کیا جائے؟ یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا کہ عبد المطلب کے کتنے لڑکے تھے؟ 12. عبد المطلب کے ایک لڑکے کا نام عبد العزا جسے ابو لہب کہتے ہیں, ایک کا نام عبد مناف جس کو ابو طالب کہتے ہیں, ایک کا نام عبد الحارث, ایک کا نام عبد شمس, ایک کا نام عبد ود, ایک کا نام عبد لات, ایک کا نام حمزہ, ایک کا نام عباس, ایک کا نام نوفل, ایک کا نام عبداللہ. یہ عبد المطلب کے 12 لڑکے ہیں. ان 12 لڑکوں میں رسول اللہ کا والد کس کو بنایا جائے؟ یہ فیصلہ بھی عرش پہ ہوا. نبی کا عکس کرم کس پہ ڈالا جائے؟ یہ فیصلہ عرش پہ ہوا. اس کے لیے میرے بھائیوں فیصلہ عرش پہ ہوا کہ میرے پیغمبر کا عکس کرم کسی بت کے بندے کے گھر پہ نہیں آ سکتا. دیکھیے عبد العزا کما بت کا بندہ, عبد حارث کمانا کھیتی کا بندہ, عبد ود کما بت کا بندہ, عبد شمت کمانا سوت کا بندہ, عبد لاس کمانا بت کا بندہ, عبد مناف کمانا بت کا بندہ, نوفل کمانا لمبی جگہ, حمزہ کمانا سخت جگہ, عباس کمانا تر شروع چرے والا. لیکن میرے محمد کے لیے اس شخص کو چنا جس کا نام عبداللہ تھا, یعنی اللہ کا بندہ. خدا نے اپنے محمد مصطفیٰ کے لیے بت کے بندے کو نہیں چنا, کھیتی کے بندے کو نہیں چنا, سورج کے بندے کو نہیں چنا, لات کے بندے کو نہیں چنا. چنا تو اس کو جو پہلے سے خدا کا بندہ تھا, تاکہ خدا دنیا کو بتائے میرے محمد کا عکس کرم کسی بت پر نہیں آ سکتا, بت کے بندے پر نہیں آ سکتا. اس کا عکس پڑے گا تو میرے ہی بندے پر پڑے گا, جو اس کا باپ ہوگا وہ بھی میرا بندہ, کیونکہ یہ خود بھی میرا بندہ.
نعرہ تکبیر, اللہ شان رسالت, عظمت رسالت, فیضان رسالت,
تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو چراغ سے کرم نہ ہوتا. تیرے عکس کرم کے بغیر کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں حضور کے لائے کے لیے اللہ نے والد کا انتخاب کیا اور عکس کرم اس خاندان ڈالا کہ جس کے اندر روشنی پیغمبر کی چمک رہی تھی, نبی کا مشن چمک رہا تھا. عبداللہ اللہ کا بندہ, خدا پوری دنیا کو اپنا بندہ بنانا چاہتا تھا تو محمد مصطفیٰ کو اپنے بندے کے گھر میں بھیجنے کا فیصلہ کیا. اب دیکھو حضور کے لانے کے لیے حضور کے والد کا انتخاب کر لیا. اب عکس کرم حضور کا عکس جو ہے وہ والد پر پڑ گیا, عبداللہ پہ پڑا. اب حضور کے لیے والدہ کون سی ہو؟ والدہ کا انتخاب کرنے کے لیے پہلے والدہ کے قبیلے کا انتخاب کیا گیا. جس قبیلے کا انتخاب کیا گیا وہ ابوا کی بستیوں میں رہتا ہے. ابوا کی بستیوں میں تو اور بھی 40 قبیلے تھے. ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام بنو خنسہ ہے, بنو صعب ہے, بنو نحبہ ہے, بنو حربہ ہے, بنو نذیر ہے, بنو قریظہ ہے, بنو شتیبہ ہے. یہ سارے قبیلے ہیں جہاں رسول اللہ کی والدہ رہتی ہے. لیکن اللہ نے ان سارے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کو میرے نبی کی اماں بنانے کے لیے نہیں چنا, بلکہ اس قبیلے کو چنا جس کا نام تھا بنو زہرہ. جس کا نام تھا بنو زہرہ. زہرہ کس کو کہتے ہیں؟ بنو زہرہ. زہرہ عربی زبان میں تر و تازگی کو کہتے ہیں. چونکہ میرا نبی بھی تازگی کا پیغام لا رہا تھا اس لیے ماں کا قبیلہ وہ چنا جو پہلے سے تر و تازہ تھا, تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ میرے محمد کا عکس کرم اس عورت پہ, اس قبیلے پہ پڑے گا جو پہلے سے تر و تازہ ہے, اور اس کا نام بنو زہرہ ہے, تازگی والا قبیلہ. بنو زہرہ قبیلے میں تو لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں. ایک لڑکی کا نام حربہ, نبا, اور اسی طرح آسیہ. آسیہ کا معنی نافرمان, نہ کا معنی بد شکل, حربہ کا معنی لڑائی والی. یہ لڑکیوں کے نام ہے. لیکن ان لڑکیوں کے ناموں میں ایک ایسی لڑکی کو نبی کی ماں بنانے کے لیے چنا جس کا نام آمنہ تھا. آمنہ کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ خدا کی امانت بڑی دیر سے رکی ہوئی تھی. اس آمنہ کو نبی کی والدہ بنانے کے لیے کیوں چنا؟ کہ خدا کی امانت بڑی دیر سے رکی ہوئی تھی. اور وہ امانت جو شمس و قمر سے اعلیٰ تھی, شجر و حجر سے اعلیٰ تھی, شمال و جنوب سے اعلیٰ تھی, انبیاء سے اعلیٰ تھی, اور اوقتیہ سے اعلیٰ تھی, آئمہ سے اعلیٰ تھی, وہ امانت جس امانت
امانت کو
کائنات کے سپرد کرنے کے لیے اس دنیا کا نظام قائم کیا گیا تھا. اللہ نے فرمایا اس امانت کو کسی عام عورت کی گود میں نہیں بھیجتا, اس کو اسی عورت کی گود میں بھیجا جس کا نام ہی آمنہ ہے, یعنی امانت والی. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا اچھے کرم نہ ہوتا. تو اچھے کرم نبی کا آیا یا نہیں آیا؟ اچھے کرم آیا یا نہیں آیا؟ اے توجہ, تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا اچھے کرم نہ ہوتا. تو جس نام کی تجھے ضرورت ہے, تیرے مشن کو ضرورت ہے, اسے عرش پر قبول کر لیا گیا. توجہ ہے, ماں کے قبیلے کا انتخاب ہو گیا. اب دیکھیے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں, توجہ کیجیے, حضور دنیا میں تشریف لائے, اس پر بڑی باتیں کہی جا سکتی ہیں, بڑے نقطے احسان کیے جا سکتے ہیں, لیکن حضور دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلا مرحلہ تھا کہ ان کا نام کیا رکھا جائے. عبد المطلب کے دل میں بات ڈال دی گئی. عبد المطلب نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور اٹھا کر باہر بازاروں میں لے گئے. اتنا حسن و جمال والا بچہ تو وہاں کسی نے دیکھا نہیں تھا. تو ان کے دل میں آیا کہ میں جی چاہتا ہے کہ ہر آدمی اس کی تعریف کرے, ہر آدمی تعریف کی کرے, اس کو عربی میں محمد کہتے ہیں. تو ان کے دل میں ڈال دیا گیا کہ نام محمد رکھا جائے. تو محمد نام رکھنے میں حکمتیں اور بھی بڑی تھی. میرے بھائیوں میری بات سنیں, یہ محمد جو حضور کا نام ہے یہ پوری کائنات کے لیے ہے. یہاں یہ بھی نقطہ آپ کو بتا دوں, حضور علیہ السلام کا کس نام, حضور کا ایک نام وہ ہے جو ہر قوم کے لیے ہے, ہر نسل کے لیے ہے, ہر دور کے لیے ہے, ہر علاقے کے لیے ہے, ہر بستی کے لیے ہے, اور وہ ہے لفظ محمد. وہ لفظ محمد. اور بتاؤں, حضور کا نام دنیا کی ہر مخلوق میں علیحدہ ہے. حضور کا نام دنیا کی ہر مخلوق میں علیحدہ ہے. جو جنتی لوگ ہیں, جنتیوں کی زبان میں حضور کا نام عبد المجید ہے. یہ بھی یاد رکھو, شیطانوں کے گروہ میں حضور کا نام عبد القہار ہے, اور دوزخیوں کی زبان میں حضور کا نام عبد المہیمن ہے, اور عرش کی مخلوق کے لیے حضور کا نام احمد ہے, اور فرش کی مخلوق کے لیے حضور کا نام محمد ہے, اور اسی طرح حضور کا نام جو حیوانات ہیں, حیوانات میں حضور کا نام تابا تابا ہے, اور جمادات میں حضور کا نام طیب طیب ہے, اور اسی طرح دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں, 18,000 مخلوقات ہیں دنیا میں, ہر مخلوق میں میرے نبی کا نام علیحدہ ہے, اور سارے مل کر اگر میرے نبی کا نام لینا چاہیں اس کے لیے لفظ محمد چنا گیا. اس کے لیے کیا چنا گیا ہے؟ لفظ محمد. اور لفظ محمد کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ محمد ایک ایسا لفظ ہے کہ آپ سب لوگ لیں, محمد لیں, آپ محمد مصطفیٰ کو مانیں یا نہ مانیں, آپ نعوذ باللہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, کافر ہوں, لیکن جب محمد کا لفظ بولیں آپ کے دونوں لب مل جائیں گے. اللہ نے نام ایسا رکھا کہ کافر بھی اس کا نام لے تو لب مل جائیں گے, اگر اس کی بات مانے تو ان کے دل مل جائیں گے. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا اچھے کرم نہ ہوتا. یہ نام لینے سے لب مل گئے. اور محمد حمد سے ہے. محمد کہاں سے ہے؟ اور حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے. حمد ہمیشہ کھانا کھا کر کہتے شکر الحمدللہ, بات سے فارغ ہو کر کہتے شکر الحمدللہ. جب اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو پیدائش پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا, تو فارغ ہونے کے بعد اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. کیوں؟ کہ یہ آخر میں ہوتا ہے. حمد بھی آخر میں, محمد بھی آخر میں. لفظ محمد بے مثال ہے. اور پھر لفظ محمد پہ غور کرو کہ محمد کے لفظ پہ نقطہ کوئی نہیں. اللہ نے دنیا کو بتایا کہ جس لفظ کے, جس نبی کے نام پہ نقطہ کوئی نہیں, اس کی ذات پہ بھی نقطہ کوئی. اور اگر پہلے نبیوں کے ناموں کے مقابلے میں دیکھو تو آدم کا معنی کیا ہے؟ آدم کا معنی ہے گندم کے رنگ والا, نوح کا معنی نوحہ کرنے والا, زکریا کا معنی صفائی والا, ادریس کا معنی سبق والا, یوسف کا معنی افسوس والا, یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا, اور شیش کا معنی قریب رہنے والا, ایوب کا معنی لوٹنے والا, یونس کا معنی انس والا, اور اسی طرح ابراہیم کا معنی بزرگی والا, اسماعیل کا معنی خدا کی سنی ہوئی دعا, دانیال کا معنی ساتھ جڑنے والا, عیسیٰ کا معنی صحت کرنے والا. ان سارے ناموں کے مقابلے میں حضور کے نام پہ غور کریں کہ ان کے مقابلے میں ہے لفظ محمد. محمد کا معنی کہ ساری کائنات 18,000 مخلوقات مل کر جس کی تعریف کریں وہ محمد بنتا. 18,000 مخلوقات دنیا کی مل کر جس کی تعریف کریں وہ محمد بنتا ہے. اور ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ جو خدا کی تعریف کرے وہ احمد بنتا. کیا بنتا ہے؟ اسی لیے تو حفیظ صاحب نے کہا ہے کہ تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں, تکبیر میں کل ذوق تازہ ہے کہ
تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد. فرماتے تھے یہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد. اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا سے کرم نہ ہوتا. توجہ فرمائے، ہے توجہ. اور میں آگے چلوں، اس کو تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے ہو شاید، تھک گئے ہو، ہے تھک گئے ہو کہ آگے چلیں. دیکھیں حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، حضور کا نام محمد رکھا گیا، محمد بھی اعلیٰ، ساری کائنات سے اعلیٰ. اب حضور کی تربیت اور آپ کو دودھ پلانے کے لیے جس جگہ کا انتخاب ہوا، وہاں بھی نبی کا عکس کرم ہے، وہاں بھی نبی کی روشنی ہے. تو دیکھو دائیاں تائیاں تو اور بھی بڑی آئیں، دایا کتنی دائیاں، دائی عورتیں آئیں، دایا کتنی عورتیں دایا کا کام کرنے آئیں، لیکن حضور علیہ السلام کسی کے ساتھ نہیں گئے. اس لیے نہیں گئے کہ انہیں پسند نہیں کیا، اس لیے نہیں گئے کہ ان پر نبی کا عکس کرم نہیں تھا. ہاں عکس کرم تھا تو وہی جانا ہے، تو پھر عکس کرم جس پر پڑنا تو اس کے انتخاب بھی اللہ نے پہلے سے کر لیا، اور پہلے قبیلے کا چنا، پھر اس دایا کا چنا. قبیلے کا نام ہے بنو سعد. بنو سعد، سعد کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سعد کا معنی ہے نیک بخت. سعد کا معنی کیا ہے؟ اس کا کمال نہیں، یہ عرش والے نے عکس ڈالا ہے. جہاں نبی کا عکس ہوتا ہے اس کے عہدے پاگ جاگ جاندے، پاگ پاگ ہی جاگ گئے. سعد مانا او جڑا پاگ جاگ جائے. سعد عربی میں کہتے ہیں اس کو، ہے بنو سعد، پاگاں والی، پاگاں والی بنو سعد، نیک بخت، بختوں والی. کیوں؟ کہ جس نبی نے اس کے گھر میں آنا تھا وہ بختوں کا سردار تھا، تو عکس پہلے ڈال دیا. پہلے اور بنو سعد قبیلے میں عورتیں اور بھی بڑی تھی. حضور کی دایا کس کو بنایا؟ اس کو جس کا نام حلیمہ تھا. حلیمہ کا معنی ہلم والی، نبی بھی ہلم والا، دایا بھی ہلم والی، عکس پہلے سے ڈال دیا.
شان رسالت.
اور جس لونڈی کو، جو لونڈی کام کرنے والی حلیمہ کے گھر میں تھی، اس کا نام، اس پر بھی عکس ڈال دیا. اس کا نام ہے ام ایمن. اس کا نام ہے ام ایمن، کا معنی بختوں کی سردار، بختوں کی مالک. ام ایمن کا معنی حضور ہاں آئے. اب دیکھو حضور کا عکس کہاں کہاں پڑا، دایا پر پڑا، دایا کی لونڈی پر پڑا، خاندان پر پڑا، سواریوں پر پڑا. اور یہ عکس کرم کہاں پڑا کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں سب سے پہلی بیوی آئی، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ رکھا گیا. کیا نام ہے؟ پہلی حضور کو اللہ نے بیوی کون سی دی؟ عکس کرم دیکھیں کہ نبی کا عکس کیسے پڑا، کہ اللہ حضور کی پہلی بیوی کا نام خدیجہ ہے. خدیجہ کیوں ہے؟ خدیجہ کا معنی کیا ہے؟ خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. اور دوسری وہ بیوی تھی جس کا نام ہے سودا. سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی. اور تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا. اور حضور کو اللہ نے ایک تیسری بیوی دی جس کا نام ہے حفصہ. حفصہ کا معنی راتوں کو قیام کرنے والی، نبی قیام کرنے والا، بیوی بھی قیام کرنے والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے عائشہ. عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، بیوی بھی زندہ رہنے والی. اور تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا سے کرم نہ ہوتا. تو اللہ نے حضور کو ایک ایسی بیوی دی جس کا نام ہے زینب. زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی استغفار والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے صفیہ. صفیہ کا معنی منتخبنے والی، نبی بھی منتخب، بیوی بھی منتخب. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ہے ام سلمہ. ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی. ایک بیوی وہ دی جس کا نام ام حبیبہ. ام حبیبہ کا معنی پیار، محبت والی، پیار والی، نبی بھی پیار والا، بیوی بھی پیار والی. تیرے غلام نے بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ عزل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. اس نبی کی بیوی کو دیکھو، ایک بیوی کا نام کیا ہے؟ ایک اور بیوی ہے، اس بیوی کا نام ہے ماریا. ایک کا نام ہے جویریہ. جویریہ کا معنی پڑوس والی، پڑوسی کے حقوق دینے والی، نبی پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا. ماریا کا معنی ساتھ رہنے والی. ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا. تو پیغمبر کی اولاد کو دیکھو کہ اولاد پر بھی عکس کرم ہے. اولاد پر بھی عکس کرم. عکس کرم کو دیکھو، حضور کو اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا گیا. قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا. حضور خود فرمایا انما انا قاسم، میں بھی قاسم ہوں. واللہ یوں دینے والا اللہ، یعنی تقسیم کرنے والا میں ہوں. داتا اللہ ہے، داتا یہ کس نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا. تو گویا کہ نبی بھی تقسیم کرنے والے, بیٹا بھی تقسیم کرنے والا, تو اکثر کرم آیا یا نہیں آیا؟ اور حضور کے دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ, جس کا لقب ہے طاہر طیب. تو طاہر کا معنی پاک ہے, طیب کا معنی پاک ہے, نبی بھی پاک ہے, بیٹا بھی پاک ہے. اور ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ابراہیم, ابراہیم کا معنی بزرگی والا, نبی بھی بزرگی والا, بیٹا بھی بزرگی والا. اور پیغمبر کو اللہ نے پہلی بیٹی دی جس کا نام ہے زینب, زینب کا معنی استغفار والی, نبی بھی استغفار والا, بیٹی بھی استغفار والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام رقیہ, رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی, نبی امت کی خدمت کرنے والا, بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے ام کلثوم, ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی, نبی امت کی تربیت کرنے والا, بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی وہ جس کا نام ہے فاطمہ, فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد, نبی دوزخ سے آزاد, بیٹی بھی دوزخ سے آزاد. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا سے کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامت. مکے کی گلیوں میں تو قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد, اے پیغمبر مجھے اس پتھر کی قسم. تو گویا کہ اس پتھر پہ نبی کا اکثر کرم پڑ گیا, اس قسم کھائی. تو پیغمبر قرآن نے کہا ول اثر, اے نبی مجھے تیرے زمانے کی قسم. تو زمانے پہ نبی کا اکثر کرم پڑا. اور پیغمبر علیہ السلام کو کہا یاسین, خوبصورت دانتوں والے, دانتوں پہ نبی کا اکثر کرم پڑا, شہر پہ اکثر کرم پڑا, چادر پہ اکثر کرم پڑا. تو اللہ نے فرمایا ایوہ المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, یا ایوہ المدثر, اے کمبل اوڑھنے والے. تو پیغمبر کی سواری پہ اکثر کرم پڑا. والعادیات ذبحن, اے قدموں کے ساتھ, اے سواری پہ بیٹھنے والے, جس سواری پہ تو بیٹھا مجھے اس سواری کے پاؤں کے سموں کی قسم ہے. تو گویا ہے وہ اکثر کرم جو جانوروں پہ پڑا, وہ اکثر کرم جو مدینے پہ پڑا, وہ اکثر کرم جو مکے پہ پڑا, وہ اکثر کرم جو پتھر پہ پڑا, اکثر کرم جو ایک ایک بستی پہ پڑا, جو کپڑے پہ پڑا, جو ایک ایک شہر پہ پڑا, ایک ایک بستی پہ پڑا, ایک ایک دن پہ پڑا, ایک ایک لمحے پہ پڑا, وہی اکثر کرم ابو بکر پہ پڑا تو صدیق بنا, ان پہ پڑا فاروق بنا, عثمان پہ پڑا تو نورین بنا, وہی اکثر کرم علی پڑا اسد اللہ بنا, وہی اکثر کرم انزلہ پہ پڑا امیر الملائکہ بنا, وہی اکثر کرم بلال پہ پڑا جنت کا وارث بنا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا اکثر کرم نہ ہوتا.
تو یہ مانتا ہے کہ 14 صدیوں کے بعد میں مدینے سے آؤں تو مدینے کی ٹوپی میں برکت ہے, 14 صدیوں کے بعد مکے میں آؤں تو مکے کے پانی میں برکت ہے, مکے کے رومال میں برکت ہے. اور یہ اکثر کرم جو 14 صدیوں کے بعد مدینہ کی خاک شفا میں ہے, یہ اکثر کرم 14 صدی کے بعد جو مدینہ کے کپڑے میں ہے, مدینہ کی ٹوپی میں ہے, مدینہ کی کھجور میں ہے, بتا یہ اکثر کرم اس پر کیوں نہیں پڑا جو 14 صدیوں سے ساتھ سویا ہوا.
مصطفیٰ کے ہم سفر, چمن چمن نگر نگر, جامع القرآن, چمن چمن گلی گلی, چمن چمن گلی گلی,
یہی اکثر کرم تھا کہ ظفر علی خان نے کہا کہ دیار یسرم میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں, دیار یسرم میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں, شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں رہے سلامت پلانے والا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا سے کرم نہ ہوتا, تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. یہ بغیر اکثر کرم کے ہو گیا. مولانا حسین احمد مدنی نے اسی اکثر کرم کی بنیاد پر جنت کو خطاب کیا تھا, اور جنت کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تجھے حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا ضرور رہتے ہیں, میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا اکثر کرم نہ ہوتا. یہ بے وقوف نے چٹھی لکھی ہے کہ حضور کا اکثر کرم عائشہ پر کیوں نہیں پڑا, یعنی اولاد کیوں نہیں ہوئی. اولاد ہے اکثر کرم کا معنی اولاد ہے؟ بڑے بے وقوف ہو گئے. اکثر کرم کا معنی ہے ایمان. اکثر کرم کا معنی کیا ہے؟ ایمان. اکثر کرم کا معنی ہے
پیغمبر کا فیضان، عکس کرم کا معنی ہے محمد مصطفیٰ کی نظر کرم، جنہوں کہتے ہیں نظر سولی ہو گئی، نظر
سولی ہو
گئی. یہ ایک اور ہے کہ دیوبند کے صدر سالہ جشن کی صدارت اندرا گاندھی کے بارے میں فرمائیں، سبحان اللہ، کوئی خاص رشتے داری اندرا گاندھی نہ، وہ مار موک گئی، ہڈیاں ہو گئی ہیں. یہ سوال کسی نے کیا ہے کہ سپاہ صحابہ کے آپ سرپرست ہیں، یہ میں آپ کے سامنے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ شیعہ کفر ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ شیعہ کافر ہیں، لیکن مولانا اعظم طارق نے وزیر اعظم کو، بے نظیر کو جو شیعہ ہے، اس کو ووٹ کیوں دیا؟ بہت افسوس ہے یار، سوال لکھنے والے کو کچھ تھوڑی سی اس پر تو اکشے کرم کا بالکل ہے ہی نہیں معلوم ہوتا.
ایڈا بے وقوف کوئی بندہ ہے بھی، تینوں کنے دسیا کہ انہوں نے ووٹ مولانا طارق نے بے نظیر نو دتا؟ اس تو مولانا اسمبلی میں نہیں تھے وہاں پہ، جس دن ووٹنگ ہوئی مولانا اعظم طارق تو اسمبلی میں نہیں تھی، ووٹ کیسے دے دیا؟
اور دوسرا لکھا ہے کہ منظور وزیر اعلی وٹو جو ہے وہ مرزائی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ منظور وٹو کے ساتھ ہمیں بھی اختلاف رہا ہے، اور کئی باتوں پر اب بھی اختلاف ہے، اور اس کے خلاف ہم بیان بھی دیتے رہے، اس کے سامنے بھی کہتے رہے. اور ہمیں یہ اشکال تھا 2-2.5 سال پہلے کہ منظور وٹو کے قادیانی، اس لیے کہ اس کے سارے رشتے دار قادیانی، لیکن اس نے تحریری طور پر مجھے بھی لکھ کر دیا، اور ادھر مجلس ختم نبوت والوں کو بھی لکھ کر دیا کہ میرا قادیانی کافر اور مرتد ہے اور دار اسلام سے خارج. ابھی پچھلے ہفتے مہینے اس نے اپنی لڑکی کی شادی نوابزادہ نصر اللہ کے بھتیجے سے کی ہے، اور وہ سنی ہے. کوئی قادیانی اپنی لڑکی کو غیر قادیانی کے نکاح نہیں دے سکتا، عام طور پر ایسے ہوتا ہے، لیکن اس لیے ہم اس کو قادیانی نہیں سمجھتے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ہمارے 2 MPA نے، میرے 2 MPO نے ان کا ساتھ تعاون کیا اور ان کو ووٹ دیا، تو وہ اس لیے کہ وائن صاحب کے دور میں ہمارے بہت سے کارکن، کئی سو لڑکے بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے 24 آدمی سزائے موت کی کال کوٹھڑیوں میں تھے. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں، اور ہمارے لڑکوں کے ساتھ انصاف کریں، اور انصاف کے ساتھ ان پر زیادتی نہ ہو. اس نے ہم وعدہ کیا، تو ان لڑکوں کی رہائی کے لیے ہم نے ان سے تعاون کیا. ہم نے کوئی پلاٹ نہیں لیا، جماعت نے اس سے مفاد نہیں اٹھایا، بلکہ ہم انصاف چاہنے کے لیے، انصاف کے لیے تعاون کیا، اور اس میں ہم کسی حد تک 1/4 تقریباً کامیاب بھی ہوئے. ہمارے سامنے انصاف ملا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو باقی کسر رہے گی انشاءاللہ پوری ہوگی. اور اس طرح باقی یہ ہے کہ ہم نے کبھی اسی صفائی پیش نہیں کی. جو بات آپ نے کہی ہے کہ وہ قادیانی ہے، میں اس کو غلط کہتا ہوں، وہ قادیانی نہیں ہے. قادیانی ہوتا تو مجلس ختم نبوت والے ابھی تک میدان میں ہوتے، اور سپاہ صحابہ بھی کبھی میدان سے پیچھے نہ ہٹتے. اور یہ ایک لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو شک فاسق فاجر کہتے ہیں، لیکن وہ سنی ہے، سپاہ صحابہ اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ اس کا جواب مولانا محمد احمد صاحب نے ابھی بڑے خوبصورت انداز میں دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب کے اپنے دور حکومت میں، میں خود نواز شریف صاحب کے پاس گیا، اور پچھلا جو الیکشن تھا 90 کا، اس 90 کے الیکشن میں مولانا اسحار القاسمی جو میری جماعت کے جرنل تھے اور میرے نائب تھے، ان کو میں نے الیکشن نواز شریف کے ٹکٹ پر لڑایا تھا، اس کے کہنے پر کہ آئی جی آئی کے ٹکٹ پر آپ الیکشن لڑے. اس کے بعد وہ شہید ہو گئے ایم این اے بننے کے بعد، تو 2 مہینے کے بعد وہ شہید ہو گئے. آپ حیران ہوں گے کہ 2 مہینے کے بعد جو آدمی شہید ہوتا ہے اور ہے اس کی جماعت کا ایم این اے، تو اس کے لیے ایک لفظ بھی کلمہ تعزیت کا نواز شریف نے نہیں کہا، ایک لفظ. نہ اس کے گھر آئے، نہ تعزیت کا کوئی لفظ رہا، نہ ان کے ساتھ تعزیت کی، ان کی بیوہ یا والد یا ہم ہمارے ساتھ. اچھا، اب یاد یہاں پر کیا ہوا کہ وہ مرزا جو صفدر نجفی ہے، جامع المنتظر کا پرنسپل تھا، وہ مر گیا. 1 سال کے بعد اس کی برسی تھی، 1 سال پہلے اس کے جنازے میں بھی نواز شریف آئے، اور اب جناب اس کی برسی میں دعا کے لیے آئے 1 سال کے بعد. جامع المنتظر میں وہ شیعہ تھا. اب آپ دیکھیں کتنا فرق ہے کہ ایک آدمی اس کی اپنی جماعت کا ایم این اے، اور وہ یعنی اس کو سپورٹ اس نے کیا وزارت عظمیٰ میں، وہ شہید ہو گیا، ایک لفظ تعزیت کا بولا، اور اب شیعہ مر گیا، 1 سال کے بعد بھی اس کے گھر میں برسی کے لیے گیا. ٹھیک ہے. اور جہاں وہ گیا وہاں غلام حسین نجفی تھا، اور غلام حسین نجفی جس نے 40 کتابیں لکھی ہیں رسول اللہ کے صحابہ کے نام، جس نے ان 40 کتابوں میں ابو بکر و عمر کا نام لے کر انہیں کافر لکھا،
اور اس کی وہ 40 کی 40 کتابیں میں نواز شریف پہلا میں اس کی 40 کی 40 کتابیں لے کر میں نواز شریف کے دروازے پر 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں گورنر ہاؤس میں گیا ہوں. اس وقت نواز شریف وزیر اعظم تھے. 28 ستمبر 1991 یہ وزیر اعظم 165 کتابیں لے کر میں اس کے پاس گیا جس میں 40 کتابیں غلام حسین ندوی کی لکھی. اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ واقعی یہ کفر ہے, یہ بے ایمان. پھر میں نے دوبارہ اس کے پاس ہم گئے تو اس نے کہا کہ اس کو ضبط کروں گا. پھر اس نے کمیٹی بنائی کہ بھئی اس کتابوں کو دیکھو واقعی اس میں یہ باتیں ہیں. پھر کمیٹی بنی فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی. اس کمیٹی نے فیصلہ دیا, مولانا عبدالستار نیازی اس کے چیئرمین تھے, فیصلہ دیا 2 جولائی 1992 کو کہ اس کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کتابوں میں جو فاروقی نے پیش کی 165 کفریہ مواد ہے, صحابہ کے خلاف لکھا گیا ہے, ان کتابوں کو ضبط کرو اور ان کے مصنفین کو کڑی سے کڑی سزا دو. یہ وہ لکھا ہوا ہے. اس کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی. اس کے کہنے پر اس کے دروازے پر میں گیا, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بھئی 165 کتابیں ہم اس کے پاس لے گئے, 40 کتابیں غلام حسین نجفی کی اس میں موجود تھی. اور اب جناب جامعہ المنتظر میں گیا اور غلام حسین نجفی کی دعوت پر گیا اور وہاں جا کر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جو تمہیں برا کہتا ہے میں اس کا دشمن ہوں, جو تمہیں کافر کہتا ہے میں اس کو کافر کہتا ہوں. اب آپ بتائیں اتنے بڑے منافق ساتھ ہم کیسے اتحاد کریں؟ بے نظیر تو کھلی شیعہ ہے, لادین ہے, کھلی بات ہے. اس نے کبھی اسلام کی چیمپئن اپنے آپ کو نہیں کہا, اور نہ یہ کہتی ہے کہ میں سنیوں کی کوئی نمائندہ ہوں. تو اس کا دجل ہے یا اس کا کفر ہے یا اس کی جناب علی جو بھی برائی ہے سامنے ہے, لیکن نواز شریف صاحب تو اسلام کے داعی بن کر اور سنیوں کے نمائندہ بن کر انہوں نے دجل اور فریب سے کام لیا. غلام حسین نجفی کے بعد اب صرف جے سالک کے پاس جانا باقی رہ گیا. اب انشاءاللہ ان کے پاس بھی یہ جائیں گے اور ان سے بھی جا کر بھیک مانگیں گے وہ تو, لیکن جو کچھ تم سے ہوتا ہے کرو. اور تمہیں جناب وہاں انہوں نے گلگت کے بارے میں کہا, جی گلگت میں ہماری بڑی پوزیشن ہے. تو میں مانتا ہوں کہ گلگت کے 400,000 ووٹ ہیں کل, اور ان 400,000 کے ووٹوں کے اندر اہل سنت کی اکثریت ہے, لیکن ایک سیٹ پر 10 سنی اور ایک شیعہ کھڑا تھا. تو اب وہ شیعہ جیت گیا, 8 سیٹیں شیعہ لے گئے, اور مقابلے میں 8 جو آزاد ہیں وہ بھی سنی ہیں, 6 پیپل پارٹی کے جیتے ہیں وہ بھی سنی ہیں, لیکن شیعہ کو بحثیت جماعت کے 8 سیٹیں ملی ہیں. تو انہوں نے تمہیں کہا جی ہماری اکثریت ہے, تو اس طرح تو اکثریت نہیں ہوتی. بہرحال میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ نواز شریف سے ہمارا یہ اختلاف ہے کہ اسے کم از کم اہل سنت کے کاج کو مد نظر رکھنا چاہیے. اگر وہ اس طرح کی منافقت کرے گا تو پاکستان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو. اور یاد رکھو میں انشاءاللہ یہ جو بیان اس نے دیا اس کا حساب میں لوں گا انشاءاللہ. اول تو تحریک نجات کامیاب ہی نہیں ہوگی, اگر کامیاب ہو گئی تو وہ آگے آگے ہوگا, ہم پیچھے پیچھے ہوں گے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیوں معاف فرما, ہماری کوتاہی سے درگزر فرما, جو کچھ بیان کر